بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز پر بھی پہلے ہی سے اثر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے تین دن، بلکہ یہ پورا گزشتہ ہفتہ بہت سخت مصروفیت میں گزرا ہے، تو آج میں بہت ہی مشکل سے اپنی قوت ارادی کو اور اپنی ہمت کو مجتمع کر کے یہاں حاضر ہو سکا. کچھ دوسرا سبب بھی ہے، وہ ایک قلبی احساسات کا معاملہ ہے. یہ معاملہ اس عید کے موقع پر شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ جدھر جا رہا ہے، اس کا لازمی نتیجہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے. وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، میں ابھی یہ آیات آپ کو جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ سناؤں گا. قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی آیات کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آج کے لیے نازل ہوئی. یہ تین آیات، سورہ انفال کی آیات نمبر 24, 25, 26. آج صبح جب میرا ذہن منتقل ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آج گفتگو ہو، تو میں نے ان آیات کو جب کھول کر دیکھا ہے تو حیران رہ گیا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ خاص ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے اور شاید یہ آج نازل ہوئی. اس قسم کا ایک واقعہ آپ میں سے اکثر کے علم میں ہوگا، پیش آیا تھا حضور کے انتقال پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا جو صدمہ ہوا مسلمانوں کو، اس کا ہم صحیح طور پہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کو کیا تعلق خاطر تھا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدمے کی جو کیفیت تھی، اس کا ایک اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات کے تحت، یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے، تلوار سوت لی، ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. اب یہ ایک کیفیت ہے، ایک جذب کی کیفیت ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سیدھے اندر تشریف لے گئے، اس لیے کہ بیٹی کا حجرہ تھا جس میں انتقال ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور کا وصال ہوا ہے. سیدھے گئے، حضور کے چہرے اتھر سے چادر کو ہٹایا، پیشانی کو بوسا دیا، یہ بھی الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، یعنی اب یہ موت جو آ گئی وہ آ گئی، اب آپ کے لیے بقائے دوام ہے. یہ در حقیقت بہت گہرا ربط ہے ان الفاظ میں اور ان الفاظ میں کہ جو ہم تک پہنچے ہیں، کہ حضور کی زبان مبارک سے آخری الفاظ جو صادر ہوئے وہ یہ تھے، اللہم فی الرفیق الاعلا. اب تو اللہ ہی کی طرف مراجعت ہے جو رفیق اعلیٰ ہے، تو اب اس رفیق اعلیٰ کی معیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گئی. ہمارے لیے تو صدمے کی بات ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ بہرحال اس سے بڑی خواہش اور تمنا کیا ہو سکتی تھی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگرچہ ویسے تو حضور کو جو قرب حاصل رہتا تھا اللہ کے ساتھ، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. تاہم یہ ہے کہ پھر بھی اس دنیا کی مشغولیتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ، کبھی طبیعت پہ تقدر آ جانا، کبھی کسی کی بات سنی تو اس سے طبیعت میں ملال کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب یہ کیفیات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی، فروح و ریحان و جنت نعیم اور اللہ تعالی کی معیت خصوصی دائمی طور پر حاصل ہو گئی. تو حضرت ابوبکر نے بھی یہی الفاظ کہے اور واپس آئے، اور جب دیکھا کہ عمر کی یہ کیفیت ہے تو اب دیکھیے حکمت اس کا نام ہے کہ حضرت عمر سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، التفات نہیں کیا، کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا. اس کے الفاظ یہ ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. پہلے تو ایک جملہ خود کہا کہ جو کوئی بھی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا. انک میت وانہم لمیتون، قرآن نے تو پہلے کہہ دیا تھا آپ پر موت وارد ہوگی، تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا. ذرا سوچئے کتنا بڑا چیلنج حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دے رہے ہیں اس وقت، کہ ایک شخص یہ کہہ کر ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. تو یہ ابوبکر ہی کی ہمت ہے، یہ انہی کی جرات کا عالم ہے کہ اس دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سن لو کان کھول کر. لیکن حکمت یہ ہے کہ کس انداز سے کہا ہے، من کان یعبد محمدا، اگر کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا، پرستش کرتا تھا، وہ مطمئن رہے، فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی. اور پھر وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، وما محمد اللہ رسول، محمد تو بس ایک رسول ہی ہے، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا وہ جان لے کہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَمَن يَنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تو جس طرح حضرت عمر نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو ان کا ایک دم وہ جو ایک کیفیت جس میں وہ تھے اس وقت، اس سے وہ نکل آئے. اور ان کا اپنا تعصب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ آیت آج اسی وقت نازل ہوئی. میں اسی طرح کی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین آیات مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی نازل ہوئی ہیں، اور ہم اہل پاکستان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ جدھر جا رہا ہے. میں اس میں نہ تو صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں، نہ یہ کہ محض عوام ہی سارا جرم ان کے کھاتے میں پڑ سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، ایک دوسرے سے اثر بھی لیتے ہیں. حکومت بھی یہ دیکھتی ہے کہ عوام کا رجحان کیا ہے، اور بڑی سے بڑی حکومت بھی عوام کے رجحان سے مستغنی نہیں ہو سکتی، خواب و مارش اللہ ہی کی حکومت ہو، اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام کا رخ کیا ہے، کون سی چیز انہیں پسند ہوگی، کون سی ناپسند ہوگی۔ پھر یہ کہ جو کچھ حکومت کے مختلف ادارے کرتے ہیں، بالخصوص اس دور میں ذرائع ابلاغ اور نظام تعلیم، یہ دو ہیں اصل میں ادارے، کہ ایک وسیع پیمانے پر موجودہ جو نسل ہے اس کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شے جو ہے وہ ذرائع ابلاغ، اور اس میں اس وقت جو ہے چوٹی پر ٹیلی ویژن آ چکا ہے، اس سے پہلے ریڈیو تھا لیکن یہ کہ اب ٹیلی ویژن اس سے بہت آگے نکل گیا، اخبارات ہیں، اور دوسرا یہ کہ آئندہ نسل کے ذہن کو بنانے والا نظام تعلیم ہے، وہ جس سانچے میں ڈھالے گا نسل اسی سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی، صرف مستثنیات رہ جائیں گے، کچھ افراد ایسے ضرور ہوں گے کہ جو اس سانچے میں ہونے کے باوجود پورے طور پر اس کی چھاپ کو قبول نہ کرے، اور کسی اور کوئی اور اثرات اس پر ایسے مترتب ہو جائے، کوئی تبلیغی جماعت کی لپیٹ میں آ گیا، کوئی جمعیت طلبہ کے قرب سے، کوئی کسی اور، لیکن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اکثر و بیشتر تو وہی ہے کہ جو چھاپ وہ نظام تعلیم ان پر ڈال رہی ہے اور لگا رہا ہے وہی چھاپ جو ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں حکومت کے اختیار میں ہیں، تو حکومت بھی ڈھالتی ہے معاشرے کے رخ کو، اور پھر جو معاشرے کا رخ ہوتا ہے حکومت اس کے مطابق خود بھی ڈھلتی ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں وشیس سرکل، یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا مسموم دائرہ ہے جو چلتا ہے، اور جیسے وہ گول سیڑھی جو ہے وہ چڑھتی چلی جایا کرتی ہے، ایسے ہی ایک طرف جو ہے معاشرے کا رخ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہوئی ایک رخ پر جو ہے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے اس وقت کے معاشرے کی۔ عوامی سطح پر شاید اس سے پہلے بھی یہ ہوتا ہو، میرے علم میں اس عید کے موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ محمد کے نام لیوا مسلمان اور ان کی نوجوان خواتین اور نوجوان لڑکیاں بازاروں میں جا کر مردوں سے مہندی لگوا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر سٹال لگے ہیں، بڑے پیمانے پر۔ جس دین کی تعلیم یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص دینی معاملے میں، کئی مرتبہ زیر بحث آ چکی ہے یہ بات، بیعت کا معاملہ دینی مسئلہ ہے، بیعت بھی جب حضور خواتین سے لیتے تھے تو کبھی مصافحہ نہیں کرتے تھے خواتین کے ساتھ، بلکہ ایک روایت ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک مرتبہ بعض خواتین نے حضور سے بیعت کی، بیعت کے الفاظ جب انہوں نے ادا کر لیے، وہی جو سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں، تو ایک خاتون نے سوال کیا آلہ تو صاف ہونا حضور، کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ مردوں کی بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہوتی ہے، قول و قرار کی پختگی کا یہ پورا جہاں سے تاریخ ہے یہ ایک علامت رہی ہے، ہینڈ شیک جو ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بات کر لینا، معلوم ہوا کہ بات پختہ ہو گئی، قول و قرار جو ہے وہ پورے طور پر طے پا گیا۔ تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضور سے پوچھا کہ حالات تو صاف ہوتا، حضور نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہمیں جو بعد میں روایات ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حضور کا عمامہ یا کوئی اور کپڑا، حضور اس کے ایک سرے کو تھام لیتے تھے اور وہ خاتون جو ہے دوسرے سرے کو تھامتی تھی، یا یہ ہے کہ ایک تشت میں پانی ڈال کر حضور اس کے ایک طرف سے اپنے ہاتھ اس کے اندر آپ دبو لیتے تھے اور دوسری خاتون جو ہے وہ دوسرے سرے پر تشت کے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال لیتی تھی۔ اس طرح سے بیعت لی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور کا معاملہ اللہ کے رسول، پھر یہ کہ پوری امت کے باپ، ان کی بیویاں تمام امت کے لیے مائیں، تمام عورتیں جو ہیں اس امت کی وہ آپ کے لیے بیٹیوں کے مقام پر ہیں، لیکن حضور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں حال یہ ہو رہا، اور کس کو کہیں، کس سے کہیں، یہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ معاملہ ہوتا تھا چوڑیاں پہننے کا رواج، اگرچہ ہماری اپنی تہذیب کا جو مذہب تھا بچپن کا ہمیں یاد ہے کہ عورتیں پھرا کرتی تھی اپنے سر پر وہ ٹوکرے لے کر چوڑیاں پہنانے کے لیے گھر گھر جا کر، جو گھر کی خواتین تھیں وہ ان سے چوڑیاں تھیں. اس کے بعد یہ تو درجہ بدرجہ بات آتی ہے. پھر وہ دور آیا کہ اب بازار میں جا کر مردوں سے چوڑیاں پہننی شروع کی گئی. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجھے تو کوئی تصور نہیں تھا. میں نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ نقشہ ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً تمام آبادیوں میں، اور یہ آبادیاں جو ہے جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، یہ کوئی گلبرگ وغیرہ کی آبادیوں کا ہم ذکر نہیں کر رہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ مغرب پرست ہیں اور فیشن پرست ہیں، بلکہ یہ ہماری جو مڈل کلاس کی آبادیاں سڑک کے بیچوں بیچ گئے جو ہے وہ خیمے لگا کر، شامیانے لگا کر، اور اس پر جیسے جیسے جملے لکھے ہوئے تھے دعوت دینے والے، اپنے خوبصورت ہاتھوں میں ہم سے مہندی لگوائیے، اپنے گورے گورے ہاتھوں میں ہم سے مہندی لگوائیے، اور محمد کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ امت جو ہے جب حضور باپ کے مقام پر ہے تو یہ تمام جو بھی ان کے کلمے کی پڑھنے والی ہیں یہ محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حال آج یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ ان نوجوان لڑکوں سے کھلے عام اس طریقے سے جا کر وہ مہندیاں لگوا رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا رخ کیا ہے، یہ سیلاب کدھر جا رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہلاکت اور بربادی کے کس راستے پر ہم پڑ چکے ہیں. ادھر عوام کا یہ حال ہے، ادھر حکومت کا، وہ حکومت کے جو بدوں میں خیش اسلام کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہے، اس حکومت کے تحت یہ ہو کہ نہ معلوم کیا ہو رہا ہے. کبھی ایک اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ مخلوط اجتماعات پر پابندی لگ گئی، کبھی ایک اور بیان آ جاتا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی حکم نہیں آیا، ہمارے تو انتظام میں وہ سارے پروگرام چلتے رہے. اور ٹین ایجر گرلز اینڈ بوائز جو سب سے زیادہ خطرناک حصہ ہوتا ہے عمر کا، ابھی شعور نہیں، ہوش نہیں، وہ کہ جنہوں نے کچھ اچھی پوزیشن حاصل کی ہے میٹرک کے امتحان میں، ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کیمپ. ظاہر بات ہے کہ وہ نظام تعلیم حکومت کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہر عمل کی براہ راست ذمہ داری جو ہے حکومت کے اوپر ہے، اور وہ ہے کہ جو مخلوط کیمپ جو ہے لگائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ نظام تعلیم. اور اس کا یہ واقعہ ہے کہ جو حکومت کا رخ بتا رہا ہے، اور یہ ہے ہمارے عوام کا رخ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کسی ایک کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، ان دونوں کا معاملہ برابر، یہ دونوں برابر کے جرم کے اندر شریک ہیں، اور یہ اس اعتبار سے معاملہ شدید تر ہے کہ یہ حکومت جو اسلام کا نام لینے میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ ساری جتنی حکومتیں تھیں ان کو مات دے گئی، اگر اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تباہی معلوم ہوتا ہے کہ دروازوں پر دستک دے رہی ہے. ادھر یہ کہ سیاسی صورتحال آخر ہوتے ہوتے وہ فضا پکی ہوئی نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہلچل جو ہے. یہ تو یہ کہ ایک سکوت جو ہوتا ہے کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے بھی ایک خاص قسم کا سکوت ہوتا ہے، اس سکوت سے لوگ دھوکہ کھا جایا کرتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہے اور سب اچھا ہے. اور ہر حکومت، خاص طور پر ایسی حکومت کے جس کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ نہ ہو، ایسی حکومت کو اور اس کے جو سربرآوردہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ ان مخالفتوں میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے، کوئی اندیشہ نہیں. لیکن پھر یہ کہ وہ لاوا پھٹ پڑتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں. جنرل چشتی کا بیان بھی اسی موقع پر آیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ، حالانکہ انہیں کئی سال ہو گئے حکومت سے علیحدہ ہوئے. یہی موقع دیکھا ہے جے رحیم نے کھلم کھلا اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے کہ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر یا اسلام کے لیے وجود میں آیا تھا، بلکہ اس کے لیے اصل شہ جو ہے نظام وہ سیکولر تھا. برملاو کا اعلان ہو رہا ہے. سردار بگٹی صاحب جو یہاں آ کر ٹھہر گئے اور جس طرح کی گلفشانیاں فرما رہے ہیں وہ بھی اسی موقع پر بات آ رہی ہے. آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا نواب زادہ افتخار احمد انصاری صاحب شورا کے رکن ہیں، لیکن آج ان کا بھی موقف یہی آیا ہے کہ فی الفور سن 73 کے آئین کو بحال کر کے الیکشن ہونے چاہیے. وہ مضمون مکمل نہیں ہوا ہے ان کا، لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کی قسط آج آئی ہے اس سے اندازہ ہو رہا. امیر جماعت اسلامی میاں طفیل صاحب کے بیانات میں اب جو تلخی جو ہے بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں انڈیکیشن ہیں. مولانا نورانی میاں کہ جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تھے مخالفت کرنے والے پیپلز پارٹی کے, جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا اپنی جماعت میں ایک سرکاری ریزولوشن کے تحت کہ ہم کبھی ادھر نہیں جائیں گے, اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے اس ریزولوشن میں ترمیم کریں اور اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کریں. میں ان میں سے کسی چیز کے اس وقت ذکر کرنے میں نہ اس کی تائید میرے پیش نظر ہے, نہ اس پر تنقید پیش نظر ہے. اس کا ذکر میں نہ اظہار اختلاف کے لیے کر رہا ہوں اور نہ ہی اس کے ساتھ اتفاق کے طور پر کر رہا ہوں. میں نے صرف اندازہ آپ کو دیا ہے کہ یہ سارے انڈیکیشنز ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے. وعدے پر وعدے کیے جانا اور روز ایک نئی بات کہہ دینا, ایک کنفیوژن ذہنوں کے اندر پیدا کیے رکھنا, سیاسی عمل کو جمود کے اندر رکھنا, آخر حد ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے, جیسے کہ میاں طفیل صاحب نے کہا کہ اب اگر اس مرحلے پر یہ کوئی ایسی چیز دل آئے جو عوام کو مطمئن کر سکے تو صورتحال بگڑ جائے. اور دینی جماعتیں بھی جو ان کے دینی دعوی کی وجہ سے ابھی تک یا ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھیں یا یہ کہ کم سے کم اختلاف یا مخالفت کا انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا, وہ بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی پر مجبور ہو جائے. یہ حالات, اور کس کو نہیں معلوم کہ ہماری مشرقی اور مغربی سرحدوں کی کیا صورت ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ مجھے نہ اہل سیاست کی تائید مقصود ہے نہ ان سے اختلاف نہ کرنا چاہتا, لیکن میں نے آپ کو اندازہ دیا ہے کہ ایک رخ ہمارے اس معاشرے کا, اس کا کیا اندازہ ہے اور اس کا رخ کیا ہے, اور دوسری طرف ہمارا یہ سیاسی حال کہ نظام مملکتی کا مسئلہ, 36 برس ہو گئے ایک ملک کو وجود میں آئے ہوئے, ابھی اس پر کمیشن ہی بیٹھے ہوئے, 6 سال پورے کرنے کے بعد اس حکومت کو تو کمیشن قائم کرنے کا خیال آیا. یعنی یہ پورا عرصہ جو ہے وہ تو بڑے پاؤں پھیلا کر جو ہے اس کو گزار دیا گیا اطمینان کے ساتھ کہ کوئی ہے ہی نہیں ہمیں چیلنج کرنے والا, اور اب جب دیکھا کہ ہے کچھ یہاں پر اس کڑھی میں ابال آ رہا ہے تو اس طرح کے کھلونے دے کر آخر اور کتنی دیر تک لوگوں کو مطمئن رکھا جا سکتا. آخر ہمارا پڑوسی ملک تھا, سیاسی شعور جو ہے ہندو میں مسلمان سے زیادہ نہیں تھا, اگر ہوتا تو کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا, ہندو کے الگ رغم پاکستان بنوا لینا, معلوم ہوا کہ کچھ شعور تھا. اگرچہ علاقائی تقسیم ضرور تھی, مسلمانوں میں سیاسی اور دینی شعور مائنورٹی پروونسز میں زیادہ تھا بنسبت میجورٹی پروونسز کے. میجورٹی مطمئن ہوتی ہے, پاؤں پھیلا کر سوتی ہے, مائنورٹی کو زندہ رہنے کے لیے ہوشیار اور بیدار رہنا پڑتا ہے. لہذا جہاں تک دینی اداروں کا آپ تعلق دیکھیں گے تو وہ تمام ان مائنورٹی پروونسز میں تھے. اسی طریقے سے تحریک مسلم لیگ کو دیکھیں گے تو اس کی اصل قیادت انہی پروونسز سے ہوگی. یہاں تو آخری وقت تک یونینسٹ حکومت تھی, وہ تو خضر کے خلاف آخری وقت جو ہے وہ ایک تحریک چھوٹی سی چلی ہے. آخری وقت تک سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی, ریفرنڈم اگر نہ ہوا ہوتا تو یہ چیز سامنے آتی نہ کہ کوئی تبدیلی لوگوں کے ذہن میں آ گئی. تو یہاں تو حال یہ تھا, لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی مسلمانان ہند جو ہے وہ سیاسی شعور سے اس درجے بیگانہ نہ تھے. پھر کیا ہوا, ہمارے وہ جو ہندو تھے انہوں نے ہندوستان کی حکومت بھی بنائی, ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنایا, گاڑی پٹڑی پر پڑی اور چلتی رہی. ایک وقفہ تھوڑا سا آیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے کس شدت کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا. اندرا گاندھی کی حکومت جس طریقے سے ختم ہوئی, جس طرح اس نے شکست کھائی, اس لیے کہ وہ ایمرجنسی کے قوانین جو تھے جو نافذ کیے گئے تھے, ہندوستان کے عوام نے ان کو گوارا نہیں کیا, اس کا رد عمل شدید جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو یہ سب کچھ ہمارے ملک کا معاملہ ہے کہ 36 برس ہو گئے. منزل کا تعین تو وہ اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت وہ قرارداد مقاصد پاس کروا دی تھی, ورنہ تو واقعہ یہ کہ منزل کا بھی سرے سے کوئی تعین نہیں, جانا کدھر ہے یہ بھی اب اگر بیٹھ کر آپ طے کرنا کی کوشش کرتے تو شاید طے نہ کر سکتے. وہ تو ابھی وہ تحریک پاکستان کا جو بھی جوش و خروش تھا کسی درجے میں باقی تھا, اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی ایک شخصیت تھی اور ان کا وہ فیصلہ کن کردار تحریک مسلم لیگ کے اندر وہ مسلم تھا, تو ان کی اس حیثیت جو ہے اس کا انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے, ورنہ شاید آپ کو یاد ہو جب قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی ہماری دستوسار اسمبلی میں تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے شر شرم سے جھک گئے ہیں، ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کہ یہ اس دور میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ 20ویں صدی کے وسط میں ایک حکومت قائم ہو رہی ہے اور وہ یہ راگ اڑا رہی ہے کہ اقتدار اللہ کا ہے اور یہ تو ایک امانت ہے مقدس عوام کے پاس، اور ہمارا رخ جو ہے وہ دین کی طرف ہے، قرارداد مقاصد میں یہی چند باتیں طے گئی تھی، اور وہ بھی ادھوری تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پوری اس میں بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم تو پورا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم پورا نہیں تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں جو دستوری خاکے بنے ان میں وہ دفعہ آ گئی کہ اس دفعہ نے جو ہے محمد الرسول اللہ کے مفہوم کو بھی بائنڈنگ کر دیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، ورنہ قرارداد مقاصد میں ہمارے کلمہ طیبہ کے جزو ثانی کی بات جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس وقت بھی بڑا شدید جو ہے مخالفانہ رد عمل ہمارے بہت سے بڑے مؤثر لیڈروں کا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایک رخ معین ہو گیا تھا، بعد میں کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کو رکھ دے، کسی کو اس کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس دفعہ کو نکال دے. یہ ضرور ہے کہ وہ دفعہ جو ہے وہ کل عدم ہے، جیسے سیاسی جماعتیں آج کل کل عدم ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ دفعہ جو ہے وہ آپریٹو کلاوز میں نہیں آئی، آئی تو کبھی 8 سال 10 سال، ابھی ہم پورے طور پر اس دفعہ کو لاگو نہیں کر سکتے. 73 کے دستور میں بھی کچھ اس کے لیے سالوں کی مہلت لی گئی تھی، اور وہی مہلت جو ہے اس سے زیادہ آزادی کے ساتھ آج کی حکومت کے پاس ہے. یہاں تو کسی وقت کا کوئی تعین ہے ہی نہیں، کوئی کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کیا طے کیا تھا، دستور میں کیا ہے، اس لیے کہ یہاں تو اختیارات مطلقاً جو ہے وہ ایک شخص اور حقیقتاً ایک گروپ کے ہاتھ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ حال جو ہمارا ہے اس کا بھی جو نتیجہ نظر آ رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے. صرف انسان کے لیے کسی درجے میں اگر کوئی اطمینان کا پہلو کو نظر آتا ہے، کوئی سانس لے سکتا ہے، تو وہ محض رحمت خداوندی کے دامن، وہ ڈھانپے رکھے، وہ ابھی مہلت دیے رکھے، وہ ابھی موقع دیے رکھے تو بات دوسری ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہر اعتبار سے جدھر دیکھے، عوام کا رخ دیکھیے تب، حکومت کا طرز عمل دیکھیے تب، اہل سیاست کا انداز دیکھیے تب، صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ کہیں سے کوئی خیر کا جو ہے معاملہ نظر نہیں آ رہا، سیاسی میدان ہو، حکومت کی سطح ہو، عوام کے رجحانات ہو، نتیجہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں خود سوچ رہا تھا آج، معاف کیجئے گا آج میری طبیعت میں کچھ تلخی ہے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا جو لوگ یہاں چل کر آتے ہیں، کوئی آبادی پاس نہیں ہے، یہ عام جمعہ نہیں ہے کہ کوئی آبادی کے لوگ محض اٹھ کر گھر سے نکل کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ یہاں جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں آن دی ایوریج 5 مائلز کا فاصلہ طے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ بعض وہ بھی ہے کہ جو 10-10 میل سے آتے ہیں، بعض وہ ہے کہ 2-3 میل سے آ رہے ہوں گے، لیکن آن دی ایوریج اگر آپ نکالیں گے تو 5 میل کا سفر طے کر کے یہ آدمی آ رہا ہے. اور کتنے عرصے سے آپ سن رہے ہیں درس، آخر کوئی تو میرے بارے میں حسن ظن ہے کہ یہ کچھ دین کا خادم ہے یا دین کا فہم رکھتا ہے تب یہاں آ رہے ہیں. لیکن آپ میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنے گھروں کے نقشوں کے بدلنے کے بارے میں سوچا؟ اگر بے پردگی ہے تو ہے، جیسے ہے ویسی ہے. میرے قریب ترین دوستوں کے ہاں کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، سب کچھ سن رہے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے وہ احکام دے رہا ہے سورہ احزاب میں بھی، سورہ نور میں بھی، سورہ نساء میں بھی. اور پھر یہ کہ اگر قرآن ہی کے ماننے والے آپ ہیں تو میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ میرا دین اور ہے، آپ کا دین اور ہے، لکم دینکم ولی دین. میں تو اس قرآن کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی عملی اور قولی تعبیرات جو ہے وہ میرے نزدیک بائنڈنگ ہے. سنت جو ہے رسول کی وہ ہمارے دین کا سورس ہے، اس کا ایک ستون ہے، اور یہ سب کچھ سنت سے آپ کے سامنے رکھا. کیا نقشہ دیا تھا انہوں نے؟ یہ سارے احکام، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں آپ اس طریقے پر کہ جس طریقے پر محمد نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ اپنا گھریلو نظام اس طرح کا بنانے کو تیار نہیں ہے جیسا کہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تضاد ہے. یہی تضاد سب سے اوپر کی سطح پر، کہ ایک شخص ایک طرف کس انتہا پر جانا چاہ رہا ہے دین کے لیے کہ وہ چور کا ہاتھ بھی کاٹنے کو تیار ہے، وہ ساری صدائیں جو ہیں ان کے بارے میں، چاہے بالفعل نہیں وہ آج تک ہاتھ نہیں کٹا لیکن نظری طور پر تو ہے. آخر دنیا تو اس کو بھی وحشت و بربریت ہی کہتی ہے. کیا دنیا میں کوئی شخص آپ کو مل جائے گا کہ جو اس کے لیے کوئی تعریف کا جلبہ کہہ سکے؟ لیکن وہی شخص جو ہے سطر اور حجاب کے قوانین نہ دوسروں پر نافذ کرنے کو تیار ہے نہ اپنے گھر میں نافذ کرنے کو تیار ہے. یہ تضاد ہے جو سب سے اوپر کی سطح پہ چل رہا ہے، اور معاف کیجئے گا ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ تضاد موجود ہے. نماز کا معاملہ آئے گا تو ہم بڑے حساس ہیں. مجھ سے سوال ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صورتیں جمعے میں پڑھا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، ویلکم، میں اس اعتراض کو ویلڈ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی اوو این ایکسپلینیشن، مجھے جواب دینا چاہیے. لیکن میں اگر یہ پوچھوں کہ وہی سنت رسول کیا آپ اپنے گھروں میں نافذ کیے ہوئے، کیا آپ نے اپنی شکلوں کے اوپر اس کا نفاذ کیا، تو معلوم ہوگا کہ یہاں چوپٹ ہے، وہاں اس طرف آنے کو ہم تیار ہیں. تو ہر سطح پر تضادات ہمارے اس معاشرے میں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں؟ کبورا مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ چیز کہ کہو وہ جو کہ کرتے ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ غضب اگر واقعی بھڑک گیا، اللہ تعالیٰ کا اگر یہ غضب جوش میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ اس کا تصور کرنے کے لیے بھی واقعہ یہ کہ طبیعت تو آمادہ نہیں ہوتی. انسان بچنا چاہتا ہے گوشہ عافیت میں، لیکن یہ ہے کہ یہ صورتحال آخر کب تک؟ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے تو بلی جو ہے وہ معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو موجود رہے گی، آپ دیکھنا چاہے یا نہ دیکھنا چاہے وہ موجود ہے. یہ ہے وہ پس منظر جس میں میں یہ آیات آج آپ کو سنا رہا ہوں. اور اس کا ایک بڑا عجیب سا منطقی ربط بھی قائم ہو گیا ہے. سورہ بقرہ کے وہ جو 23 رکوع کی آیات زیر بحث آئیں رمضان مبارک میں، ان میں یاد ہوگا وہ آیت حلاوت دعا اور لذت مناجات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جب میرے بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتائیے میں قریب ہی ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں، بہت قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ آیت تو سورہ قاف میں نازل ہو چکی جو مکی دور کے بھی ابتدا کی صورتوں میں سے، اور یہ مضمون جو ہے یہ تو سورہ بقرہ میں آ رہا. 10-12 سال پہلے یہ مضمون دیا جا چکا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. تو ہم کہیں دور نہیں ہیں، جب چاہو پکارو، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور میں بیان کر چکا ہوں یہ روح کی بحث جو ساری ہوئی ہے، میں نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ دلوں میں اللہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ روح جو ہے بعض لوگوں کے بلکہ اکثر لوگوں کے لیے، اس روح کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ان کے دل بند ہو کر مقبرے بن چکے ہیں. اس روح کے لیے وہ روح ان کی اس میں دفن ہو چکی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ بھول جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ پڑا. یہاں تک کہ دل حضور نے اس طرح اپنی انگلیوں کو جمع کیا مٹھی بند کے، اس طرح بند ہو جاتا ہے. اور یہ بند ہونے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی، نہ اس میں کوئی خیر اور ہدایت کا کلمہ داخل ہو سکتا ہے اس دل میں، نہ اس کے اندر وہ جو روح ربانی تھی اب اس کے کوئی اثرات اس کے باطن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، مترتب ہو سکتے ہیں. یہ ہے وہ دل بند ہو گیا. تبا اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو یہ در حقیقت وہ مضمون جو میں نے پچھلی مرتبہ حدیث آپ کو سنائی تھی، جس کو کہ امام غزالی بھی رائے ہیں رحمتہ اللہ علیہ حدیث قدسی کے طور پر احیاء العلوم میں، اور صاحب روح المعانی بھی لائے ہیں اس کو، اگرچہ اس کی سند پر محدثین جو ہے ان کا اطمینان نہیں ہے. تاہم یہ لوگ جو ہیں اپنی جگہ پر، یہ کوئی عام واعظین نہیں ہے، یہ کوئی جہلا نہیں ہے، انہوں نے اگر مانا ہے تو کسی درجے میں قابل پذیرائی بات ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو وہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ. ہاں لیکن ایک شرط ہے، فلیستجیبوا لی، تو میرا کہنا بھی تو مانے. شرط ایک ہی، یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتا کہ مجھ سے منوائے جائیں، دعاؤں کے ڈھیر لگا دیں. جب پڑھنی شروع کریں، ڈیڑھ گھنٹے تک دعا چل رہی ہے، ہاتھ لوگوں کے شل ہو گئے ہیں، دعاؤں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود کچھ کرنے کو تیار نہیں، خود بدلنے کو تیار نہیں، سب کچھ اللہ ہی کر دے، ہم اس کا کوئی حکم نہیں سنیں گے. کتنے ہی لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہاں پر تبلیغی اجتماع کے اختتام پر بڑی طویل دعا ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے تن من دھن کھپا دیا، ان کی زبانوں پر وہ دعا سجتی ہے، اس لیے کہ وہ لگے ہوئے کام میں، اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا اور خیر کا کام ہے. وہ اگر پکار رہے ہیں تو صحیح پکار رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 20 میل کا سفر طے کر کے آخری دن جا رہے ہیں صرف دعا میں شمولیت کے لیے. یہ کون مفت ہو رہے ہیں مجھے یہ بتایا جائے، ان کو کیا حق پہنچا ہے کہ جا کر اس دعا کے اندر وہ شریک ہو جائے. یہ جو طرز عمل ہے ہمارا، اور یہ سمجھ دیں کہ شاید دوسروں کی برکت سے ہمیں بھی کچھ حاصل ہو جائے. لا تذر وازرۃ وزر اخرى، یہ تو انسان کے لیے لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے. ہاں محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا. انا لا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں. اللہ نے تو یہاں فرمایا کہ جو اس دنیا کے لیے محنت کرتا ہے میں اس کی دنیا کی محنت سفل کرتا ہوں، دیتے ہیں ہم اسے دنیا میں سے، اس لیے اس کی اس نے محنت کی ہے. اور جو آخرت کے لیے محنت کرے، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، ہاں جو آخرت کے لیے سعی کریں، محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں، تن من دھن لگائیں، اور وہ صاحب ایمان ہوں، محنت بھی ویسی کریں جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، تو ایسے لوگوں کو اپنی محنت کا پھل جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ان کی سعی جو ہے مشکور ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شرط لازم ہے دعا کے لیے، اسی لیے میں نے وہ اکل حلال والے خطبے میں عید کے روز آپ کو وہ حدیث سنا دی تھی کہ یہ حرام خوری جو ہے یہ حائل ہو جاتی ہے دعا، بندے کی دعا اور اس کی قبولیت کے مابین. اللہ یستجاب لذلک، اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے، حالانکہ مسافرت کی حالت ہے، مسکنت کی کیفیت ہے، بال غبار آلود ہے، پریشان حال انسان. اس حال میں جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. پھر پہنچا ہوا ہے حرم شریف میں، منتظم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یا وہ میدان عرفات میں ہے، پکار رہا ہے، ہاتھ لمبے لمبے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر، یا رب یا رب. وانا یستجاب لذلک، اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا، پہنا ہوا حرام کا، اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام کی غذا سے بنا. تو معلوم ہوا کہ شرط یہ ہے، فلیستجیبوا لی، تو لازم ہے ان پر کہ یہ میرا کہنا مانے. اس کا عزم مصمم کوئی شخص کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا، قبول کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے، یہی جو استجابت کا لفظ تھا اس سے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اللہ کے نام لیواؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کرنے والوں، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، استجیبو مانو ان کی بات، سنو ان کی پکار، یہ انہی کی پکار ہے، انہی کی باتیں سنا رہا ہوں. یہ تو در حقیقت چراغ جو ہے انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. معلوم یہ ہوا کہ زبان کسی کی ہے لیکن یہ پیغام تو میں نے تو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے باہر بات نہیں کی. یہ جو پیغام آپ سن رہے ہیں یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، میری بات ہو میرے منہ پر دے ماریے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہے اور اس کو سننے کے لیے ذوق شوق کے ساتھ آپ یہاں آتے ہو چل کر، اور پھر آپ کے کان بہرے ہو جائیں، آپ کے دل غلاف کے اندر آ جائیں، آپ اس کا کوئی اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو سن لیجئے آگے بڑی شدید وعید سنائی جا رہی ہے.
فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں پکار رہے ہیں تو اپنی کسی غرض کو نہیں پکار رہے، تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکار رہے ہیں. لما یحییکم، اور کیا آپ نے اس کا تعلق پھر جڑ گیا اسی رمضان والے مضمون کے ساتھ. یہ در حقیقت مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کی روح پجمردہ ہو گئی، مزمحل ہو گئی، جب اس کا دل اس روح کے لیے مقبرہ بن چکا تو وہ مردہ ہے. وہ چل رہا ہے لیکن چلنے پھرنے والا وہ حیوان انسان ہے، انسان مر چکا، اس کے اندر کا انسان دفن ہو چکا. اگر حقیقت انسان وہ روح ہے تو وہ روح تو دفن ہو چکی، اس کے اعتبار سے اس کی موت واقع ہو چکی. ہاں، اس کے احیاء کے لیے یہ کلام نازل ہوا. یہ ہے وہ مسیحا کہ جو اس روح کو اثر نو حیات تازہ دے سکتا، یہ پھر اس کے اندر ایک زندگی جو ہے تازہ زندگی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تمہیں پکار رہا ہے تو تمہاری اپنی حیات معنوی کے لیے، رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو اپنے کسی غرض کے لیے نہیں. کہا ضرور گیا ان کے بارے میں انہ لشیئن یراد، معلوم ہوتا ہے کیونکہ مقصد ان کا ذاتی ہے. حضور کے بارے میں بھی کہا گیا شاید اقتدار کے طالب ہیں. تمام رسولوں پر یہ تہمت لگائی گئی، یہ ہم جیسے انسان ہیں، آخر ان کی بات تم مانو گے تو تم ان کے نیچے ہو گئے، تمہارے اوپر ان کو اقتدار اور غلبہ حاصل ہو جائے گا. وہ چودھری اپنے غلبے کے لیے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی سیادت اور قیادت رہے، ان کی چودرا ہٹ رہے، لیکن یہ رسول کہاں سے آ گئے یہ دعوت لے کر؟ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو یہ تو تمہاری چودھری بن جائے گی. یہ ہمیشہ بات کہی گئی اور حضور کے بارے میں بھی کہا گیا. معلوم ہوتا ہے کوئی خاص مقصد ہے اس کے پیچھے. یہ بات جو کر رہے ہیں یہ صرف تمہارے خلوص و اخلاص میں نہیں کر رہے بلکہ کوئی ذاتی، دے ہیو دیئر اون ایکسس ٹو گرائنڈ، کوئی اپنے مقاصد بھی ہے جو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو جب بھی وہ دعوت اٹھے گی یہ اعتراضات ہوں گے، یہ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جائیں گے. لیکن یہاں سنیے کہا گیا اس دعوت کا مقصد وحید کیا ہے، لوگ زندہ ہو جائیں. لما یحییکم، جس سے کہ وہ تمہیں زندہ کرے. پھر غور کر لیجئے، یہ مردوں سے تو بات نہیں ہو رہی تھی، کن سے یہ خطاب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے داروں. یہ تو مدنی سورت ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہو رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے. یہ کفار نہیں ہے مخاطب، یہاں کون مخاطب ہے؟ کلمہ کو مخاطب. ہاں، ان میں نفاق کا جڑ جو ہے، نفاق کا پودا جو ہے، وہ اب اس معاشرے کے اندر کچھ جڑیں پکڑ رہا ہے، اس کے کچھ برگ و بار آ رہے ہیں، یہ ضرور ہے. لیکن ہے تو کلمہ کو، ہے تو مسلمان، ہے تو محمد پر ایمان کے دعوے دار، ہے تو محمد کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے. وہ تو عبداللہ ابن ابی بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا گیا ایسے لوگوں کی طرف ہوئے سخن ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول تمہیں پکارے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے، تمہیں حیات معنوی عطا کرنے والی ہے، تمہارے اندر کے اصل انسان کو جگانے والی، بیدار کرنے والی، اور اس انسان کو ایک حیات تازہ دینے والی ہے. وعلمو، یہاں سے ابو وعید آ رہی ہے، وعلمو، ایک بات سن لو، سمجھ لو، کان کھول کر سنو، گوش حقیقت نیوش سے سنو. اور اگر ہے کوئی مادہ ابھی عبرت پذیری کا اور سبق حاصل کرنے کا تو کھلے دل کے ساتھ اس کے سنو. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، ہوش میں آ جاؤ، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین. یہ وہی ہے پردہ پڑ جانے والی بات، یہ وہی چیز ہے کہ توفیق سلب ہو جائے گی. سن سن کر سن ہو جاؤ گے، پھر اگر فوری طور پر اگر لبیک نہیں کہتے ہو تو پھر اس لبیک کہنے کی توفیق سلب کر لی جائے. جس میں ابھی کوئی توفیق ہو، جس میں ابھی کوئی عبرت پذیری کا مادہ موجود ہو، وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھے، لبیک کہے، عمل کا آغاز کرے، عملی جد و جہد شروع کر دے، دیکھے زندگی میں کہاں کہاں غلط چیزیں ہیں، اپنی ذات میں ہیں، اپنی معاشرت میں ہیں، اپنی معاش میں ہیں،
گھریلو زندگی میں، اپنی کمائی میں جہاں جہاں حرام ہے اس کو نکال کر دیکھو، اس عمل کا آغاز فوری طور پر ہو جانا چاہیے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْبَرِّ وَقَلْبِهِ، وہ حائل ہو جائے گا پھر. اللہ کے حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ کی سنت تم پر وہ دفعہ لاگو ہو جائے گی، وہ دفعہ جو سورہ انعام میں جہاں ختم ہو رہا ہے ساتواں پارہ، وہاں وہ آئے تھے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اگر حقیقت کے انکشاف کے بعد انسان فوراً اس کو قبول نہ کرے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، پھر وہ حقیقت کو دیکھ بھی نہ سکیں گے اور ان کے دل جو ہے حقیقت سے اثر پذیر نہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ نقد سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتا ہے. اس سے بھی زیادہ سخت بات جو آگے آ رہی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں پر مسلط نہیں ہوگا کہ جو خود بدکاری کرنے والے ہوں، جو خود اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے ہوں، بلکہ جب وہ عذاب الہی آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، پھر تو یہ کہ ایک عذاب آ گیا. اگر قومی سطح پر اللہ کی کوئی پکڑ آ گئی تو کون بچے گا؟ پھر کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کون ہے کہ جو اس کے اثرات سے بالکل ہی اپنے آپ کو معمون و معصوم سمجھتا ہے؟ جب بھی اجتماعی پکڑ جب ہوتی ہے تو اس پکڑ میں پھر بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. یہ کون لوگ آتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ سورہ آراف میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. وہاں جو یہود کے ایک قبیلے کا ایک بستی کا ذکر ہے، وہاں ایک معصیت عام ہو گئی، لوگوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑنا شروع کر دیا. وہ یوم سب کا معاملہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے. تو وہ بستی کے لوگ جو تھے تین حصوں میں منقسم ہو گئے. ایک حصہ وہ تھا جو بالفعل اس معصیت کا ارتکاب کر رہا تھا، ایک حصہ وہ تھا جو خود تو نہیں کر رہا تھا لیکن دوسروں کو روکتا بھی نہیں تھا کرنے والوں کو، ایک حصہ وہ تھا جو آخری وقت تک روکنے کی کوشش بھی کرتا رہا خدا کے بندو یہ مت کرو، بعد آ جاؤ، اللہ کے غضب کو مت دعوت دو، اللہ کی غیرت کو مت للکارو. آخری وقت تک اگر وہ یہ کہتے رہے تو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ذکر ہوا ہے کہ وہ جو درمیانی طبقہ تھا انہوں نے کہا، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیوں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی قوتیں صرف کر رہے ہو؟ اپنا وقت صرف کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جان ہلکان ہوتی ہے انسان جب سوچتا ہے، انسان تو صدمے سے جو اس کے دل کی حالت ہوتی ہے عام آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. وہ کیفیت کے جس پر قرآن مجید میں حضور سے کہا گیا، لا اللہ کا باقی الشک اللہ یکون مومنین، اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس رنج اور صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ رنج اور صدمہ ہوتا ہے جو حقیقت میں داعی حق ہو اس کے اندر، جو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ صدمے اور رنج کی کیا کیفیت اس پر تاری ہو. تو انہوں نے کہا کیوں ہلکان کرتے ہو اپنے آپ کو، لم تعظون قوما، کیوں یہ وعظ و نصیحت کر رہے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جس کو کہ اب اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کر کے رہے گا یا عذاب شدید اس کے اوپر لا کر رہے گا. اس حصے نے وہ لوگ کے جو خود بھی مجتنب تھے اس برائی سے اور دوسروں کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم جو یہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا دل جلا رہے ہیں، ہم جو کڑ رہے ہیں، ہم پر جو یہ صدمہ طاری ہے اور ہم اپنی امکانی حد تک جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے دو مقصد. پہلا مقصد معذرت الی ربکم، اللہ کے ہاں معذرت تو پیش کر سکیں کہ پروردگار ہم نے اس برائی کو ذہناً قبول نہیں کیا، ہم اس کے خلاف جہاد کرتے رہے، ہم نے لوگوں کو روکنے کی امکانی حد تک کوشش کی ہے. معلوم ہوا کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، برائی کو دیکھے اور بیٹھے رہے، اڑن بھی نہ ہو دل میں. اس پر تو حضور نے صاف فرما دیا ہے، فما ورا حبدال کا حبت و خردر من الایمان، ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے اس دل میں کہ جس میں وہ اڑن بھی نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ جو ہے وہ آخری حد ہوتا ہے، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، یہی ہے کہ جس کے بعد عذاب خداوندی کے بند کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ معذرت اللہ ربکم، آخر اپنے رب کے حضور ہمیں جا کر کوئی عذر تو پیش کرنا ہے، اور دوسرا یہ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ کیا پتا دل کی حالت کو کون جانتا ہے، یہ تو انسان خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہمیں کیا معلوم شاید سب نہیں تو کچھ بچ جائیں، کچھ لوٹ آئیں۔ حضور نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے، لائیں یادی اللہ بیکا رجلا واحدا خیر لکا من حمر النعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ وہ بڑی دولت تھی عرب کے لیے سرخ اونٹ، تو فرمایا اس سے کہیں قابل قدر یہ بات ہوگی کہ ایک شخص کو تو بچا دے۔ تو یہ دو مقاصد ہمارے سامنے ہیں، نمبر ایک اللہ کے حضور میں عذر پیش کرنے کے قابل ہونا، معذرت الی ربکم ولعلہم یتقون، اور شاید کہ کوئی ڈر جائے، کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو ہی جائے۔ اس کے بعد جو فرمایا بہت غور طلب ہے یہ آیت، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا ساری تذکیر جو ہوئی، وہ بالکل ایسے جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑے اور جائے، جب قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ میرے نزدیک آپ میں سے اکثر کا حال بھی وہی، قطر مختلف ہے، چکنے گھڑے ہیں کہ سب کچھ سن کر وہیں کے وہیں رہتے ہیں، نہ اپنی ذات پر، نہ اپنی معاشرت پر، نہ اپنی معیشت پر کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں سننے کا شوق ہے، تو جان لیجئے یہ سننا بڑا مہنگا پڑے گا، اس لیے کہ جنہوں نے یہ سنا نہیں وہ تو شاید کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ان کے حصے کا وبال شاید کہ ہمارے علماء کے کھاتے میں جا کر جمع ہو جائے، جنہوں نے اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریریں کیے لیکن یہ باتیں کبھی نہیں کی جو قرآن مجید کی اس آیت کے صدمے میں آئے ہوئے۔ قرآن نے یہود کے علماء پر جو الزام لگایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکا ان کو ان کے علماء اور ان کے صوفیاء نے حرام خوری سے اور غلط بات کے کہنے سے، گناہ کا قول اور حرام خوری، اس سے روکنا ہے کام اصل علماء کا، صوفیاء کا، اتقیاء کا، اور اگر اس سے ہٹا کر جھگڑوں میں الجھا کر اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اگر یہ روش اختیار کی جائے تو جان لیجئے کہ پھر گویا کہ لوگوں کی گمراہی کا وبال وہ لوگ اپنی گردنوں پر دبا سکتے، کہہ سکیں گے پروردگار ہم نے تو انہیں سمجھا تھا تیرے دین کے معلم، یہ تھے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، انہوں نے تو ہمیں الجھائے رکھا ہے نور اور بشر کے جھگڑے میں، علم غیب ہے یا نہیں ہے اس کے چکر میں، یہ تو رہے ہیں ان مناظروں میں کہ تراویح آٹھ ہیں کہ بیس ہیں، اس سے آگے کی تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہمیں بتائی نہیں، ہمیں کبھی کسی حرام خوری پر ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ہمیں کسی ہماری کسی غلط رجحان کے اوپر انہوں نے سرزنش نہیں کی، کبھی انہوں نے نہیں بتایا ہمیں کہ قرآن میں احکام ہیں پردے کے موجود، اخبارات میں ہم مضامین پر مضامین پڑھتے چلے گئے کہ یہ سب ڈکوسلا ہے، قرآن میں کہیں پردے کا حکم نہیں ہے، آخر علماء کا کام ہے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن پر تہمت ہے، یہ قرآن کی تحریف کی جا رہی ہے، یہ احکام قرآن میں موجود ہے، اور پھر قرآن کی تعبیر تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو پھر نمازیں بھی یہ چھوڑیے، صبح و شام بیٹھ کر ذرا لو لگا لیا کیجئے اللہ کے ساتھ، بکرتم و اسیلہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ نماز تو وہ نماز ہے جو محمد عربی کی سنت سے ہمیں ملی، سلو کما رہے تو مونی وسلی، اس میں تو آپ بڑی باریک بینی کے ساتھ حضور کے ایک ایک باریک سے باریک معاملے کو جو ہے اس کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ گھریلو نقشے، معاشرت کے انداز، معیشت کا پورا نقشہ، کاروبار کا سارا معاملہ، اس میں آپ سوچنے کو تیار ہو اور کوئی آپ کو بتانے پر آمادہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ یہاں نہیں آتے شاید وہ کچھ بچ جائیں کہ اللہ ہمیں انہوں نے بتائے گے، ہمارے علماء تو ہمیں ان چکروں میں ڈالے رہے، جاتے تھے ہم جمعے میں خطبہ سننے کے لیے، لیکن یہ بحثیں تھی جو ہم نے سنی ہے، یہ بات سنی نہیں، لیکن آپ کو بہت مہنگا پڑے گا یہاں آنا، اتنا طویل سفر طے کر کے آپ یہاں آئے اس گرمی میں اور اس سبز کے عالم میں بیٹھ کر آپ کی تقریر سنے، لیکن یہ کہ اگر سمی جنبت نہ جنبت کل محمد والا معاملہ ہوگا تو یہ تقریریں بہت مہنگی پڑیں گی، یہ آپ کے خلاف حجت بن کر کھڑی ہوں گی قیامت کے دن کہ یہ بات بتا دی گئی تھی، یہ بات قرآن اور سنت کے حوالے سے کھول دی گئی تھی کہ یہ ہے کتاب و سنت کا منشا۔ تو یہاں وہ بات سنیے، فلما نسو ما ذکروا به، جن چیزوں سے ان کو نصیحت کی گئی جب نظر انداز کر دیا انہوں نے، دھڑلے سے کرتے رہے جو کر رہے تھے۔ فرمایا انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روک رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ اللہ نے جس کا ذکر کیا جو بچا لیے گئے، دو طبقے تھے، ایک وہ جو برائی میں ملوث نہیں تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود بھی اس برائی سے بچے ہوئے تھے اور روک بھی رہے تھے۔ تو نجات کا وعدہ جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے، وہ حتمی طور پر تو صرف ان لوگوں سے ہے کہ جو اس برائی سے روکتے تھے۔ یہ نہیں یعنی منکر کا فریضہ اگر سر انجام دے رہے ہیں تب تو اس آیت کی روشنی میں اس عذاب سے بچنے کی امید ہے، اور اگر درمیانی شکل ہے تو یہاں بڑا خطرہ ہے، بڑا اندیشہ ہے کہ یہ گھن جو ہے یہ اس گندم کے ساتھ پس کر رہے گا۔ یہ ہے اس آیت کا اصل منشا۔ فانجین الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اور پھر ہم نے پکڑ لیا ایک بہت برے عذاب میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے غلط روش اختیار کی، جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اس ظلم کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی، خود حکم توڑنا یہ بھی ظلم ہے، یہ تو ظلم کا بہت اونچا درجہ ہے، اور حکم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا، یہ آپ کی دنیاوی قانون میں بھی ایبٹمنٹ ہے، یہ اس میں آپ کی رضا شامل ہو گئی ہے، آپ نے اس کو گوارا کیا ہے، یہ بھی جرم ہے، اور یہ جرم جو ہے اس کی سزا، یہ وہ گن ہے جو گندم کے ساتھ پس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کو آپ سمجھیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب خداوندی سے کہ وہ صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جو اللہ کے احکام توڑ رہے ہوں، بلکہ یہ کہ اس گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور سن لو کان کھول کر، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں کس سے گفتگو ہو رہی، کفار سے نہیں ہو رہی، یہ یہود سے خطاب کر کے آیت نہیں ہے، یہ نصارہ سے نہیں ہے، منکرین سے نہیں ہے، ملحدین سے نہیں ہے، یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے۔ اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ہوش میں آؤ، جان لو جہاں وہ رحیم اور ودود ہے وہاں وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اس کی عقوبت جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ جب آتی ہے تو آخری پارے میں وہ سورہ دروج، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ تو خیر عمومی دو آیات تھیں، جس آیت کی بنا پر میں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پر ہم مسلمانوں نے پاکستان پر سب فیصد مطابق ہو رہی ہے۔ فرمایا وَعْلَمُوا وَذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم تھوڑے تھے، تمہاری تعداد قلیل تھی۔ میرا ذہن منتقل ہوا اقلیت، یہ اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ، آج سے 40 سال پہلے جو بر صغیر میں ایک بہت بڑی بحث کا موضوع تھا جس کی بنیاد پر یہ تحریک پاکستان چلی، ہم اقلیت میں جو ہمیں اندیشہ تھا اکثریت سے کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور بھی، ہمارے تشخص کو ختم کر دے گی، ہماری تہذیب کو ختم کر دے گی۔ یہاں پھر مجھے رونا آ رہا ہے، ہم نے اپنی اس تہذیب کے پرخچے اپنے ہاتھوں اڑائے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو ہماری تہذیب کو ختم کر دے۔ میں نے ایک مرتبہ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اپنے ہی ایک کلاس فیلو کی دعوت ولیمہ کو دیکھ کر میری کچھ یہی کیفیت ہوئی تھی، آج سے چند سال پہلے، اسی آپ کے گلبرگ میں، اسی کے ایک ہوٹل میں وہ دعوت ولیمہ ہوئی، میں نے جو وہ مخلوط اجتماع دیکھا، اور مغرب کا نماز کا وقت جب آیا تو 3 افراد کھڑے ہوئے اس مجمع میں سے، 250-300 افراد کے مجمع میں سے، ایک میں اور ایک وہ دولہا، شاید وہ میری رعایت سے کھڑا ہوا اس وقت، ورنہ شاید نہ ہوتا، اور ایک شخص اور نکلا ہے، مغرب کا وقت اور بھرے مجمع میں سے 250-300 میں سے 3 افراد، لباس اور بدا قطع عورتوں کا بالکل وہی تھا جو یہاں سے 30 میل جو امرتسر کی خواتین کی بدا قطع ہے، وہی بدا قطع ان کی تھی، سرے منہ فرق نہیں۔ کس لیے؟ ہماری ثقافت اور ہے، ہمارا تمدن اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ہماری روایات اور. کہاں ہے وہ روایات؟ آج اگر آپ خاص طور پر یہ جو اوپر کا طبقہ ہے، اور آج مجھے رونا زیادہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ اوپر کے طبقے تک معاملہ نہیں رہا. جو کچھ میں نے گلیوں میں دیکھا ہے یہاں پر، کوئی فرق نہیں ہے اس تہذیب و تمدن میں اور جو امرتسر میں ان گلیوں کے اندر تہذیب و تمدن ہے، کوئی فرق نہیں. پردہ نام کی شے وجود اس کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جوان لڑکی ہے، جوان لڑکوں سے مہندیاں اپنے ہاتھوں پر لگوا رہی ہوں. آخر یہ غضب الہی کو دعوت دینا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے تہذیب و تمدن کو خطرہ عائد ہو جائے گا اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا. انہوں نے اپنے ہاتھوں جس طرح اپنی تہذیب و تمدن کا گلا گھونٹا ہے، اس کا مطلب یہ. تو ذرا غور کیجئے، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ الْمُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے اور دبائے جا رہے تھے زمین میں، تمہیں اندیشے لاحق ہو گئے تھے. تخافون ان يتخطفكم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. یہی وہ معاشی ایکسپلائٹیشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن. ہمارے تہذیبی تشخص کو ختم ہونے کا اندیشہ ہو گیا. ہماری زبان اردو ہے، وہ اردو جو آج بھی اس ملک کے اندر اسی سطح پر ہے، وہ ثانوی زبان ہے. کبھی کبھی کوئی سرکولر آ گیا، ورنہ یہ کہ کبھی ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے مل کر دیکھیے گا، ان کے زخموں کو ذرا دیکھیے. کچھ لوگ ہیں، ایک تھا پہلے یہاں پر مولوی عبدالحق صاحب ہوتے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اب ایک نشانی جو ہے ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی موجود ہے، ورنہ اس ملک میں کتنے ہیں جو اردو کے ہمدرد ہوں اور غم گسار ہوں. تعلیم تو وہی ہے جو انگریزی سے شروع ہو. جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو انگلش میڈیم سکول سے کم پہ تو کبھی اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے. یہ ہے ہمارے اصل ٹرینڈز، یہ ہے جدھر ہم جا رہے ہیں. تو تمہیں اندیشے تھے کہ تمہیں اچک لیا جائے گا. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی. اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اگر بنا، پہلے میں نے بتایا ہے، تو خصوصی طور پر یہ فضل خدا بندی سے بنا ہے، ہمارے بنائے نہیں بنا. ہم نے تو حالات کے مجبوری کے تحت پاکستان سے ساری خطی دے دی تھی. جب کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا تو آزاد اور خود مختار پاکستان سے دستبرداری ہو گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت خصوصی تھی. نہ پنڈت نہرو کی مت ماری گئی ہوتی، نہ انہوں نے وہ بیان دیا ہوتا، نہ آزاد پاکستان وجود میں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے کہ لوگوں کے دل اس کی انگلیوں کے مابین ہے، بین اسماعیل رحمان، کہ وہ چپ نہیں کر سکا اور وہ بیان اس نے دے دیا. اور قائد اعظم مدبر انسان، وہ اگر مجبور ہوئے تھے اور انہوں نے وہ کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا تھا تو جو مجبوری ہے وہ ان کو معلوم تھی. یہ میری اس قوم کے اندر دم نہیں ہے. چیلنج وہ کر سکتا ہے کھڑا ہو کر لیڈر جسے معلوم ہو کہ میری قوم میں جان ہے. اس میں تو کھوٹے سکے تو ان کی جیب میں تھے، خود ان کے بول کے مطابق. لہذا جب وقت آیا ہے تو جو بھی کم سے کم چیز مل رہی تھی اس کے اوپر ان کو رضامند ہونا پڑا. لیکن تدبر اسی کو کہتے ہیں. سیاسی جو مہارت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی وہ بیان آیا انہوں نے اس کو ذریعہ بنا لیا، اپنے اس موقف سے واپس آ گئے اور کوئی ان پر الزام نہیں رکھ سکا. سارا الزام پنڈت نہرو کے اوپر کانگریس پر آ کر. تو پاکستان بنا تو اس طرح بنا، اللہ نے یہ ملک دیا آزاد. فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور مدد کی اس نے تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ. اس حصے کا اگر آپ چاہیں تو 65 کی جنگ جو ہے وہ تفسیر ہے ان الفاظ کی، ایدکم بنصرہ. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری غفلت اب کس کو معلوم نہیں، اور کیا کس سطح سے ہم واقعتا اگر دنیاوی حساب کتاب لیا جائے تو کیا ہندوستان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں سے ہے ٹینکوں کی وہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہاں سیالکوٹ کے محاذ پر. یہ ساری نصرت خداوندی کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی مدد. لاہور کی طرف بڑھنے والے ان کے کالم چھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہا ہے. آخر وہ خوف کس نے ڈالا؟ اسی سورہ الفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور یہ لوگ پھر اب جب مرعوب ہو جائے کوئی تو وہ تلوار اس سے چلتی نہیں، ہاتھ اس کے جنبش میں نہیں آتے، اس لیے کہ مرعوب ہو گئے. بالکل یہی معاملہ تھا کہ جو ہوا 65 کی جنگ میں. ورنہ یہ آخر کوئی وجہ تھی کہ بی بی سی کے ٹیلی ویژن پر چھال اف لاہور دکھایا جا چکا، وہ ان کے نزدیک اتنی قطعی بات تھی، اتنی یقینی بات تھی، جیسے آخرت کے معاملات کو قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے تو ماضی کے سیرے میں یہ ہو چکا. وقیل کہا گیا ان لوگوں سے کہ جو کافر تھے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اور ہانک لے جائے گئے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ. یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تو قیامت کا ذکر ہے ماضی کے صیغے میں. کیوں؟ یہ کہ اتنا قطعی ہے، اتنا اٹل ہے، اتنا حتمی ہے کہ گویا کہ ہو چکا. یہ تھی کیفیت ان کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شام تک لاہور ختم ہے، جیم خانہ کلب میں بیٹھ کر شرابیں پیئیں گے. اور ٹیلی ویژن پہ منظر دکھا دیا گیا، لاہور فال ہو چکا، سکوت لاہور کے منظر. یہ ہے عالم واقعہ، عالم اسباب. لیکن اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے، ہندوستانی مسلمان جب بیچارہ یہاں آتا ہے پاکستان میں، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. اتنی یہاں خوشحالی ہے، اتنا مسلمانوں کے معیار زندگی بلند ہو گیا ہے، اتنی اونچی اونچی منزلیں، اتنی عالی شان بلڈنگیں ان کے تصور میں نہیں آتی. روئے ہیں کچھ لوگ میرے سامنے بیٹھ کر کہ ہم پاکستان پہلی مرتبہ آئے اور ہم نے آ کر جو یہاں نقشے دیکھے کہ ہماری پھوپھی کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ کوئی بہت اونچے خاص وہ نہیں ہے معاشی اعتبار سے، لیکن جتنا پیسہ پانی کی طرح وہاں بہا ہے ہم اس کا ہندوستان میں تصور نہیں کر سکتے. یہ ہے یہ جو بلڈنگیں ہیں یہاں کی، ہندوستان کا مسلمان کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ اللہ نے دے کر، غور کیجئے کہ جہاں جتنا اللہ کا فضل ہوگا پکڑ آئے گی تو اتنی ہی سکتا ہے، گرفت ہوگی تو اتنی ہی سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ رسولوں کی بعثت، لیکن رسول کے بھیجے جانے کے بعد قوم اگر انکار اور کفر پر اڑی رہے تو پھر کوئی الاؤنس نہیں، کوئی رعایت نہیں، پھر ملا میٹ کر دی گئی قومیں. فقط اعداد القوم الذین ظلموا، کہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. قوم نوح پر یہ عذاب کیوں آیا؟ اگر رسول نہ آئے ہوتے تو ابھی وہ عذاب نہ آتا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجا کرتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج لیں، اتمام حجت نہ کر لیں. تو جتنی بڑی رحمت ہوگی اگر پکڑ آئے گی تو اتنی ہی سخت ہوگی. یہ ہے وہ پکڑ جس کا مجھے کہنے دیجئے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا چکے ہیں. میں نے جو رنگ دیکھے ہیں، جو نقشے دیکھے ہیں، اور یہ معاشرہ ہے، کسی کا جبر نہیں تھا ان جوان بچیوں پر، اور ان کے والدین کوئی ان میں سے یہ جرت نہیں رکھتا تھا، بلکہ بعض والدہ موجود اپنی جوان بچیوں کو لے کر گئی ہے بازار. جو کچھ وہاں ہوا ہے، جو نقشے ہوتے ہیں شہروں کے لیے، جب ہماری جوان بچیاں نکلتی ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ بعد میں خبر میں آ جاتا ہے، کس طرح وہ بات نوجوانوں کے ٹولے کٹولے وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود جو خواتین وہاں جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا گمان کریں؟ کیا وہ ان چیزوں کو ویلکم نہیں کہتی؟ کیا در حقیقت وہ اس کے لیے ذہن پہلے سے آمادہ نہیں ہوتی؟ معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، معلوم ہے کہ وہاں کس طرح کے اوباش نوجوانوں کے ٹولے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے باوجود سیر سپاٹا اور فیملی کو لے کر نکلنا، یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسنٹ شامل ہے، ذہنی آمادگی موجود ہے. یہ ہے وہ روش کہ میں پھر یہ آیا مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہوش میں آئیے. میں تو اپنا وہ کام کر رہا ہوں جب تک موقع ہے، جب زبان پر تالا پڑ گیا ٹھیک ہے، معذرت اللہ ربکم کے درجے میں اس وقت پہنچا ہوا ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جب تک دم میں دم میں کہتا رہوں گا. اور میں سب سے زیادہ سخت معاملہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہیں میرے سامنے موجود. صدر ریاض صاحب تک تو پتہ نہیں میری بات پہنچے کہ نہ پہنچے، جب یہاں سامنے بیٹھے تھے تو میں نے بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہنچے یا نہ پہنچے، پہنچے تو نہ معلوم اس میں کسی نے نمک مرچ لگائی ہو، کسی نے اس کو کیا رنگ دیا ہو. میں تو اسی دلیل کے تحت شورا میں گیا تھا کہ اگر عین وہاں قریب سے بات کہنے کا موقع ہے تو میں اس موقع کو کچھ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میرے اصل مخاطب آپ ہیں. اگر زندگیوں میں انقلاب آئے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں وقت کو ضائع نہ کرو، تاخیر نہ کرو. الم یاد للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، آخر کس کا انتظار ہے؟ کیا وقت آ نہیں گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کا یہ کلام نازل ہوا ہے اس کے سامنے ہمارے دل جھک جائے. سمعنا واطعنا, پروردگار جو تُو نے حکم دیا اور جو تیرے رسول نے حکم دیا ہم نے سنا اور مانا. کاش کہ کوئی ہو یہاں وہ خوش قسمت نفوس کہ جن کی زندگیوں میں آج سے ایک انقلاب کے عمل کا آغاز ہو جائے, وہ آج سے بدلنے کا فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھے, رخ کو بدلے اور پھر شامل ہو اس جماعت میں, اس گروہ میں. وہ جو میں نے تین آیتیں آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہیں سورہ آل عمران کی, سے نکاتی پروگرام. پہلا نقطہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خود اپنی زندگی میں تقویٰ کی روش اختیار کرو, خود اپنی زندگی میں فرما برداری کا رنگ جو ہے وہ غالب کرو, زندگی کا ہر گوشہ نظر آئے کہ اللہ کی فرما برداری میں آ گیا ہے. دوسرا نقطہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. یہی قرآن ہے اللہ کی رسی. ایمان ملے گا تو یہاں سے ملے گا, اور ایمان ملے گا تو عمل آسان ہو جائے گا. جتنا ایمان بڑھے گا اتنی عمل کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی, اور پھر یہی وہ چیز ہے جو تمہیں متحد کرے گی, قریب لائے گی, جوڑے گی, تفرقوں کو ختم کرے گی, فتنوں کا سدے باز کرے گی. جو مختلف چیزیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے کاٹنے کے لیے جو پھیلا دی گئی ہیں ان سب کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے تو اس کتاب سے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور تیسرا نقطہ, ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اور تم میں لازماً ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جس کا جینا اور مرنا, جس کا جاگنا اور سونا, جس کا کھانا اور پینا محض اس مقصد کے لیے ہو, یدعون الی الخیر, خیر کی طرف دعوت دینا, ویامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, وینہون عن المنکر, اور منکر سے روکنا, بدی سے روکنا. اس مقصد وحید کے لیے ایک جتھا بنو, ایک گروپ بنو, ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کی شکل اختیار کرو, قوت مجتمع کرو. ایتو لہم مستطعتم, اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تین درجے ہیں. دل میں منکر سے نفرت یہ کم سے کم درجہ ہے, زبان سے اس کی مذمت یہ اس سے اگلا درجہ ہے, اور طاقت کے ساتھ اس کو چیلنج کرنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدی سے مقابلہ کرنا اور ٹکرانا, یہ ہے اصل درجہ جو مطلوب ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر میری گفتگو آگے چلے گی, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس کے لیے جماعت. تو یہ سے نکاتی پروگرام سامنے رکھ کر اگر آپ نے عمل کا آغاز نہ کیا, ہو سکتا ہے میری آج کی تقریر سے کچھ لوگ الٹا اثر بھی لیں کہ اگر ایسا ہی ہے, یہ تقریریں مہنگی پڑنی ہے تو ہم چھوڑتے ہیں ان تقریروں کو. ہوا ہے اس سے پہلے بھی بعض حضرات جو ہے میرے خطبے چھوڑ گئے, جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ تمہاری باتیں بہت سخت ہوتی. اس لیے کہ یہ طے ہے کہ ہمیں تو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے, ہم تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے. تو یہ روز روز جو ہے یہ سخت باتیں خام خواہ کاہے کو سنیں, اور بھی بہت ہے, تم نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. آخر جمعہ یہی تو نہیں ہوتا, جمعے تو بہت ہے, بڑی بڑی پیاری باتیں لطیفے بھی سننے کو مل جاتے ہیں, اور ایسی باتیں کہ جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, آئے سنی نشستن تو گفتن تو برخاستن تو چلے گئے. اور زیادہ ہی اگر دل کھٹا ہو گیا تو جائیں گے اس وقت جب عربی کا خطبہ ہو. آج ہمارے ہاں 90% لوگ جمعہ ادا کرنے والے وہ ہیں جو ان تقریروں وقیروں کو سب کو چھوڑ چکے, جو اس طرح کی تقریریں ان کا حاصل کچھ نہیں ہو, جو اس طرح کی تقریریں ان کو آخر کب تک سنیں. اگر ہلنا نہیں اپنی جگہ سے, اگر ہلنے کا فیصلہ کر لے تو یہی تقریریں ہیں جو قدم قدم پر معاون ہوں گی, مددگار ہوں گی, راستہ کھولیں گی, رخ معین کریں گی. اور اگر طے یہ ہو کہ ہلنا ہی نہیں کبھی جمبت کا جمبت گل محمد, تو یہ تقریریں جو ہیں یہ پھر بڑی سخت ہیں. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ کہ یہ تقریریں بہت مہنگی پڑیں گی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبے کے وقت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.